إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة تفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. محترم سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ ہم اللہ تعالی کے دین کی باتیں کر رہے ہیں. آپ حضرات کو اللہ رب العزت نے دین کی یہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، جو کہ بہت بڑی سعادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اس شخص کے چہرے کو رونق، سرور اور تر و تازگی عطا فرما دے، جو میری حدیث کے ساتھ تین طرح کا تعلق جوڑ لیتا ہے: سمع مقالتی، جو میری حدیث کو سنتا ہے، بڑے شوق سے سنتا ہے، حافظہ اور اس کو یاد کرتا ہے، ثم اداها کما سمعها، پھر جس طرح سنتا ہے اسی طرح آگے پہنچا دیتا ہے پوری امانت کے ساتھ. جو شخص میری احادیث کے ساتھ یہ تین طرح کا تعلق جوڑ لے، اللہ تعالی اس کے چہرے کو قیامت کے دن روتاز کی رونق، سرور اور نظرت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں دین کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا شوق اور حرص ہو، اور پھر ہم انہیں یاد بھی کریں، خواہ لکھ کر، کیونکہ قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر محفوظ کر لو. یہ آج کل بعض جدید ادوات موجود ہیں جیسے ٹیپ ریکارڈ وغیرہ، اس میں محفوظ کر لیا جائے، گاہے بگاہے سنا جائے تاکہ ایک چیز یاد ہو جائے، تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بنا دے جو آپ نے منا کے میدان میں فرمائی، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ کر دے جو میری حدیثوں کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچا دیتے ہیں. اس نشست کے لیے ہمارا جو موضوع گفتگو تجویز کیا گیا ہے وہ ہے منہج اہل حدیث. اس حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ دین اسلام میں یا دین نقطہ نظر سے اختلاف اور افتراق بہت بڑا عذاب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ تم لوگ تنازع نہ کرو، اختلاف اور انتشار نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا تفرق تمہاری کمزوری ہے اور تمہاری کمزوری دشمن کی طاقت ہے. ایک اور مقام پر فرمایا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقے فرقے ہو گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے ان کی دنیا کی زندگی کتنی عظمتوں سے مالا مال ہو، لیکن اگر ان میں افتراق ہے اور تنظیم سازی یا گروہ سازی کا مرض ہے تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مل کر تھام لو مضبوطی سے اور تفرق نہ کرو، اختلاف نہ کرو. اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، چنانچہ مسند احمد میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجماعۃ رحمۃ والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے. جماعت رحمت ہے اور فرقت عذاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر افتراق اور اختلاف کی تفنید کیا کرتے تھے, تردید کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ سے کچھ مثالیں اس کی ملتی ہیں. چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے, مسلم احمد میں بھی ہے, ابو سعد الخشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوتے سفر میں, اور جب کسی وادی میں اترتے تو وہ زمین میں پھیل جاتے, کوئی کسی وادی میں, کوئی کسی درخت کے نیچے, کوئی کسی گھاٹی میں پھیل جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا, ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذلک من الشیطان, ان وادی میں تمہارا پھیل جانا یہ شیطان کی طرف سے, شیطان تم پر مؤثر ہو چکا. صحابہ اکرام یہ بات سن کے ڈر گئے. اس کے بعد جب بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کسی سفر میں جاتے اور کسی وادی میں اترتے تو اس طرح جڑ کر بیٹھتے کہ ایک چادر ان کو ڈھانپ لیتی. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقتی زمین پر صحابہ کا پھیل جانا ٹکڑوں ٹکڑوں میں یہ بھی برداشت نہیں کرتے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جماعت قائم کرتے, ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ ہمارے کندھوں کو چھوتے اور فرماتے کہ استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم, کہ تم بالکل سیدھے ہو جاؤ, برابر ہو جاؤ, مل جاؤ اور اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے پاس آئے ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے. جب مسجد میں پہنچے تو دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے, ان میں بحث ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے آیا تھا, اللہ رب العزت نے اس رات کا تعین فرما دیا تھا, لیکن ان دو شخصوں کے اختلاف کو دیکھ کر, ان کے جھگڑے کی بنا پر وہ تعین مجھے بھلا دیا گیا. اب فرمایا کہ تم رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کیا کرو. بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ تو یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فجاء رجلان یحتقان معهما الشیطان, کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دینے آیا تھا لیکن میں نے دو شخصوں کو دیکھا, یحتقان, دونوں لڑ رہے اور احتقاق کر رہے ہیں. احتقاق کا معنی کیا؟ یدعی کل واحد منہما انہ لا حق, ان میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق پر ہوں, دوسرا کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں, دونوں الجھ رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں اور ان میں یہ تنازع کھڑا ہے. فرمایا کہ معہم الشیطان, ان کے ساتھ شیطان تھا, شیطان ان پر حاوی ہو چکا تھا. چنانچہ ان کے اس تنازع کو دیکھ کر شب قدر کا علم مجھے بھلا دیا گیا. یہ ثابت ہوا کہ یہ تفرق چاہے ایک وقت کے لیے کیوں نہ ہو انتہائی مضموم ہے, لیکن وہ افتراق, وہ انتشار, وہ تفرق جو مستقل قائم کر لیا جائے مسائل کی بنیاد پر یا اپنی خود ساختہ جماعتوں اور تنظیموں کی بنیاد پر, وہ کتنا مضموم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت کے لیے صحابہ کا وادیوں میں پھیل جانا برداشت نہیں کرتے تھے, فرماتے تھے کہ مل کر بیٹھا کرو, اور صحابہ اس طرح مل کر بیٹھتے کہ ایک چادر ان کو ڈھانپ لیتی. لیکن میرے دوست اور بھائیوں, اختلاف اور انتشار کا واقع ہونا یہ امر بعید نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا تھا اس امت میں اختلاف ہوں گے، اس قدر یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، تباہ کریں گے، برباد کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَتَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو گے. اختلاف کا ہونا عین ممکن ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةً، کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ اختلاف کے وقوع کی خبر آپ نے دی ہے، لیکن اختلاف کا ہونا ممکن ہے، اختلاف کا قائم رہنا مذموم ہے. اختلاف قائم کیوں رہتے ہیں جبکہ ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا دین ہے، پھر یہ اختلاف قائم کیوں رہتے ہیں، باقی کیوں رہتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم منہج احد الحدیث معلوم کریں وہ کیا ہے، تاکہ وہ اصل جو معیار حق ہے وہ ہمیں حاصل ہو، وہ سمجھ میں آئے، اور اس کی بنیاد پر تمام مسائل درست بن جائیں اور درست سمت پر قائم ہو جائیں. لفظ منہج کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن پاک میں لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر نقل کی ہے، شرعتن ومنہاجا اے سبیلن وسنتن. شرعتن کا معنی سبیلن اور منہاج کا معنی سنت، طریقہ، راستہ، واضح راستہ، آسان راستہ، یہ سب منہاج کے معنی. اور منہاج اور منہج دونوں کا ایک ہی مادہ ہے، نون ہا جیم. حدیثوں میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، چنانچہ صحیح مسلم وغیرہ میں، مسلم احمد وغیرہ میں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث موجود ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثم تكون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، کہ پھر خلافت ہوگی منہاج نبوت پر، نبوت کے طریقے پر، نبوت کے راستے پر. تو یہ لفظ کتاب و سنت میں مستعمل، منہج اہل حدیث کہ لفظ جب بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ احد الحدیث کا منہج کیا ہے، راستہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، ان کے اصول و فروع کی بنیاد کیا ہے. یہ چیز اگر واضح ہو جائے تو ہدایت اور حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ سمجھ میں آ جائے، اصول سمجھ میں آ جائے تو پھر دین کا فہم آسان ہوگا، پھر ان تمام شکوک و شبہات کی سلامتی مل جائے گی جو شیطان کے حربے ہیں اور جن حربوں کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرے دوست اور بھائیو، جب منہج احد الحدیث کی بات ہوگی تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے قرآن کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آئے گی، وہ منہج احد الحدیث کی اساس ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 ہے، بلکہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار و والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ تین جماعتیں ایسی ہیں جن سے میں راضی ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا ان تین جماعتوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اللہ کا راضی ہونا ان تین جماعتوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. ان تین جماعتوں میں سے دو جماعتیں گزر چکی، دو جماعتیں گزر چکی، ان کا دور ختم ہو چکا، بس تیسری جماعت باقی ہے، ہمیشہ سے تھی، اب بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں موجود. اب وہ تین جماعتیں کون سی؟ ایک تو سابقین اولین مہاجرین صحابہ، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، مہاجرین. دوسرے انصار، اہل مدینہ، جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا اور اپنے اوپر انہیں ترجیح دی، ان کی ضیافتیں کی، ان کی خدمت کی، گھروں کے دروازے کھول دیے. یہ انصار صحابہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان دونوں جماعتوں سے راضی ہوں. یہ دو جماعتیں آئیں اور گزر گئیں، ان کا دور ختم ہو چکا. تیسری جماعت کون تھی جن سے اللہ راضی؟ فرمایا کہ والذین تبعوہم بإحسان، تیسرے وہ لوگ ہیں، وہ جماعت ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو اچھے طریقے سے ان کے پیروکار ہیں، ان کے، ان صحابہ کرام کے، انصار و مہاجرین کے پیروکار. یہ تیسری جماعت جو ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہی ہے، آج بھی موجود ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے. اس کی تفسیر بھی بہت سے محدثین نے انہی الفاظ سے کی کہ اس جماعت سے مراد کون سی جماعت ہے، اس جماعت کا مصداق کیا ہے، اس فرمان کا انتباق کس جماعت پر ہوتا ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ وہ احد الحدیث، یہ قول امام بخاری کا، یہ قول امام احمد بن حنبل کا، یہ قول یزید ابن ہارون کا، یہ قول عبداللہ بن مبارک کا، بلکہ امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا احد الحدیث فلا ادری من ہم. اس جماعت سے مراد اگر احد الحدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون. اتنے حسر اور تاکید کے انداز سے یہ بات کہی. تو منج اہل حدیث کیا ہے؟ منج اہل حدیث کی آیت کریمہ کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ، انصار، مہاجرین، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کے منہج کو اپناتے ہیں، ان کے اصولوں کو اپناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، بس یہ عمل احد الحدیث ہے اور یہ منہج. دوسرے الفاظ میں کتاب و سنت کو تھام لینا على فهم السلف الصالح من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین لهم بإحسان. ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں حدیث ہو، اور دونوں کا فہم اس اساس پر ہو، سلف صالحین کے فہم کی اساس پر. سلف صالحین کون؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ. سلف صالحین کون؟ صحابہ کے منہج کے پیروکار. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمائی. یہ حدیث افتراق کہلاتی، جس میں آپ نے خبر دی سابقہ قوموں کی کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے، احزاب میں تقسیم ہو گئے، یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے، فرمایا کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے. ترمذی میں، مسند احمد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، بلکہ سنن ابن ماجہ میں بڑی تفصیل ہے کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہوئے، ان میں سے 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. عیسائیوں کے 72 ہوئے، ان میں سے 71 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے. مسلمانوں کے 73 ہوں گے، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائیں گے. صحابہ نے پوچھا کہ بنو وہ کون لوگ ہیں؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ فرقہ ناجیہ کون ہے، نجات پانے والی جماعت کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت، وہ جماعت. جماعت کی تفسیر کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں یوں وارد ہے کہ ما انا علیہ یوم اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ وہ لوگ. یہ حدیث اس موضوع کی بنیاد ہے، منہج احد الحدیث کی بنیاد ہے. اور میرے دوست اور بھائیو، اس نقطے کو بڑی اہمیت سے سمجھنے کی ضرورت. یہ حدیث میں دور صحابہ کی تعریف کی گئی، تفصیل سے بیان کی گئی. ایسی کئی حدیثیں موجود ہیں، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، کنتم خیر امہ قرآن کہتے ہیں. اس آیت کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ تم امت کی سب سے بہترین جماعت، صحابہ کرام، خیر امہ. اگر خیر امہ کو ترکیب اضافی قرار دیا جائے تو اضافی ترکیب کی صورت میں معنی ہوگا تم امت کی بہترین جماعت ہو، یعنی صحابہ کرام. ترکیب توصیفی قرار دیں تو معنی ہوگا تم بہترین جماعت، تم بہترین امت. اس کے علاوہ اور احادیث ہیں جس میں دور صحابہ کی فضیلت بیان کی گئی. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا وَإِنَّ آخِرَهَا فَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. یہ میری امت، اس کی عافیت، اس کی سعادت پہلے دور میں. پہلا دور کس کا؟ صحابہ کا دور. یعنی صحابہ کا دور دور عافیت ہے، صحابہ کا دور دور سعادت ہے، صحابہ کا دور مجموعی اعتبار سے اس امت کے تمام ادوار میں سب سے بہترین دور. وَإِنَّ آخِرَهَا، اور جو بعد کے دور آئیں گے، بعد کے زمانے آئیں گے، فَيُصِيبُهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اس میں فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، ایسے ایسے امور ہوں گے جن کو لوگ اپنائیں گے دین سمجھ کر، حالانکہ وہ دین نہیں ہوں گے. فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم ان امور کو دیکھ لو تم ان کا انکار کر دو کہ یہ دین کہاں سے آ گیا، یہ دین ہم کو اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیا. یہ اس امت کے آخری دور کی باتیں، فتنوں کا دور، ابتلاعات کا دور، بدعات کا دور، منکرات کا دور. فرمایا کہ سب سے بہترین دور کون سا ہے؟ وہ دور جو اس امت کا پہلا دور ہے، صحابہ کرام کا دور. اور جس دور میں بھی کوئی شخص ہو، کسی صدی کا رہنے والا ہو، کسی زمانے کا ہو، کسی دور کا ہو، کسی مقام کا ہو، وہ بلاد عرب کا ہو، بلاد عجم کا ہو، اگر وہ صحابہ کرام کے منہج کو تھام لے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ ان وراءکم ایام الصبر، تمہارے پیچھے ایام صبر، تکلیفوں کے ایام، فتنوں کے ایام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ لہ اجر 50 رجلا. ان فتنوں کے دور میں جس شخص نے اس چیز کو تھام لیا جس پر آج تم اس ایک شخص کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے. اس ایک شخص، صحابہ نے پوچھا وہ 50 افراد کس دور کے ہوں گے؟ منا او منہم، ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا کہ بل منکم، و تم میں سے ہوں گے. یعنی کسی بھی زمانے کا شخص ہو، کسی بھی مقام کا رہنے والا ہو، اگر وہ اس منہج کو تھام لے جس کو صحابہ نے تھاما، اس ایک شخص کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا، اور 50 افراد بھی صحابہ کے دور کے. اس سے اندازہ کیجئے کہ منہج اصحاب رسول کو سمجھنا، اسے اختیار کرنا، اسے تھام لینا کتنا قیمتی اور کتنا اہم ہے، کتنے اس کے فضائل ہیں. تو منہج احد الحدیث کیا ہے؟ منہج احد الحدیث یہی ہے جو صحابہ کا منہج. بلکہ میں یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ احد الحدیث کسی بھی مقام پر ہوں وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تسلسل ہے. در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تسلسل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کون تھی؟ صحابہ. اس کے بعد جو صحابہ کے نقش قدم کا پیروکار بن گیا وہ صحابہ کے ساتھ جڑ گیا، اور وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی طرح اللہ کے پیغمبر کی جماعت بن گیا. جس منہج صافی کو اپنا لے. امام شافعی رحمہ اللہ اس لیے فرمایا کرتے تھے اذا رأيت احد من احد الحديث فكأني رأيت احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھا. بلکہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ میں کسی احد الحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اپنے سامنے اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا. کیونکہ احد الحدیث اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا بالکل آئینہ ہوتا ہے. جیسے اللہ کے پیغمبر کی نماز ہوتی ویسے اس کی نماز ہوتی، جیسے اللہ کے پیغمبر کا عمل ہوتا ہے ویسے اس کا عمل ہوتا ہے، جیسے اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہے ویسا اس کا اخلاق ہے، جیسے اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ ہے ویسا اس کا عقیدہ ہے. جب میں کسی احد الحدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھی. اور ان کا ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ احد الحدیث فی کل زمان کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمانہم، ہر دور میں احد الحدیث ایسے ہی نمایاں ہوتے ہیں جیسے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اپنے دور میں نمایاں تھے. اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک احد الحدیث جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے ساتھ ملحق ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی جماعت کا تسلسل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ایک مقام پر احد الحدیث کی توصیف میں اور ان کی فضیلت میں یہ بات بھی کہہ گئے کہ لولا احد الحدیث لکنا بیاع الفول، اگر احد الحدیث نہ ہوتے تو شاید ہم چنے بیچ رہے ہوتے. اب صحابہ کا منہج بالکل واضح، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کی اخلاق بالکل واضح، ان کی سیاست، ان کا کاروبار، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہر چیز بالکل واضح. تمام امور میں وہ ایک چیز کو ثابت رکھتے، قائم رکھتے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. کیونکہ یہ حقانیت کی اساس ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے تھام لیجئے، صراط مستقیم یہی ہے. منہج احد الحدیث منہج اصحاب رسول. چنانچہ صحابہ کرام اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرمان رہے، ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہ آیا. ایک موقع ایسا آیا کہ امیر عمر کے پاس کچھ اوراق تورات کے آگے ان کو پڑھ رہے، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں غصے میں آگے، اتنا غصہ کأنما فقی علی وجی حب الرمان، جیسے سرخ انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا. میں کہ عمر یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لو بدا لکم موسا حیا ما وفی اللہ تبعی، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو جب تک وہ بھی میری اتباع نہیں کریں گے، میری سنت کی پیروی نہیں کریں گے، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ لو جاء لکم موسیٰ واتبعتموہ وتركتمونی لغرلتم عن سواء السبیل، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تم ان کو پکڑ دو، ان کی اتباع شروع کر دو، مجھے چھوڑ دو، تو تم پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ. یہ ایک واقعہ ملتا ہے. امیر عمر نے جب یہ بات سنی تو کانپ اٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی کے الفاظ دہرانا شروع کر دیے کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر. یہ ان کا منہج صافی، کتاب و سنت کے علاوہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی جس کی وہ اتباع کرے، جس کی وہ اطاعت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، نبی علیہ السلام کا فرمان سن کر وہ کسی اور کی بات کو سننا گوارا نہ کرتے. امام ابن حسین نے حیا کے موضوع پر اللہ کے پیغمبر کی حدیث بیان کی. بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل درست ہے، ہم نے یہی باتیں بزرگوں سے سنی ہے، بزرگوں کا یہ قول، بزرگوں کا یہ قول. امام حسین ناراض ہو گئے. جب اللہ کے پیغمبر کی حدیث آ گئی، فرمان آ گیا، پھر بزرگوں کی باتیں کیوں بیان کر رہے؟ فرمایا کہ میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں. ایسا ان کا پیارا من ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج تمتع کے تعلق سے اس کی مشروعیت لوگوں کے سامنے بیان کر رہے. لوگوں نے کہا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے روکا ہے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یوشک ان تسقط علیکم حجارت من السماء اقول قال رسول اللہ فتقولون قال ابو بکر وقال عمر. مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا، اور تم جواب دیتے ہو کہ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا، عمر بن خطاب نے یہ فرمایا. نبی علیہ السلام کی بات سن کر، نبی علیہ السلام کا فرمان سن کر تم ابو بکر صدیق اور عمر کی بات کیوں پیش کرتے ہو؟ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے، تم کو برباد کر دیں، ملیا میٹ کر دیں. یہ صحابہ کرام کا منحج تمسک بالکتاب والسنہ، اور یہ منحج حضر حدیث. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی اور مرکزی بات، یہ مرکزی بات ہے. پورا دین اس اساس پر قائم ہو سکتا ہے. اسے ایک نقطے کو سمجھ لیں تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. عقیدہ، منحج، عمل، اخلاق، خرید و فروخت، معیشت، معاشرت، ہر چیز اس ایک نقطے کی اساس پر واضح ہو سکتی ہے. بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، دو چیزیں ایسی، دو سوال ایسے ہیں کہ بندہ ان کے صحیح جواب معلوم کر لے تو اس نے پورے دین کو اپنا لیا. ایک من تعبد، دوسرا کیف تعبد. عبادت کس کی کرتے ہو اور عبادت کس طریقے سے کرتے ہو؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں عبادت اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے کرتا ہوں. سمجھ لیجیے، پورا دین، پورا دین اس نے اپنا لیا جس نے ان دو نقطوں کو پہچان دی. تو حقیقت یہ کہ یہی بات مرکزی حیثیت رکھتی، مرکزی حیثیت رکھتی، اسے اپنایا جائے. اور بالخصوص ایک نقطہ ایسا ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام کی طرف تحاکم اور کتاب و سنت کی حاکمیت کو قبول کرنا، اسے نافذ کرنا فرض عین اب حد ضروری ہے، جس کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا. اور وہ ہے اختلاف اور انتشار کے وقت اللہ کے پیغمبر کی طرف رجوع کرنا، کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا، یہ ضروری امر ہے. اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. اور میرے دوست اور بھائیو، آج کون سا ایسا مسئلہ جس میں اختلاف نہ ہو؟ نماز میں اختلاف، روزوں میں اختلاف، حج میں اختلاف، زکات میں اختلاف، صدقہ کے مسائل میں اختلاف، جنازہ کے مسائل میں اختلاف، قربانی کے مسائل میں اختلاف، عقیدے میں اختلاف، توحید میں اختلاف. کوئی ایسی مثال دیجیے جس میں اختلاف نہ ہو. تو پھر اس صورت میں کیا متعین ہے؟ منحج کیا کہتا ہے؟ منحج یہ کہتا ہے کہ ردو ہو اللہ والرسول، جہاں اختلاف ہو جائے اس کو فوراً لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. آگے کیا فرمایا, ان کن تم تؤمنون باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اگر اللہ کو مانتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو, جس مسئلے میں جو ہی اختلاف ہو دائیں بائیں جھانکنے کی بجائے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دے, تو مختلف تم فیہ من شیئن حکمہ الی اللہ, جس مسئلے میں بھی تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا حکم اللہ کی طرف, اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے, اللہ کا وہ فیصلہ جس کی ترجمانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں, یہ اللہ اور اس کے رسول کی. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, یہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے, اور حاکم بھی ایسا مانے کہ آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ کریں, کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اگر آپ کو حاکم مانتے ہو, فیصلہ آپ سے کراتے ہو, لیکن فیصلہ آپ کا سن کر اپنے دل میں کوئی شک محسوس کریں, کوئی خلجان محسوس کریں, کوئی تنگی یا کھٹک محسوس کریں, تو پھر بھی یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. تو اے قوم تو کہاں جا رہی, اپنے اختلافات میں تیرا منہجی راستہ کیا ہے؟ تو اس صراط مستقیم سے بھٹک چکی, آج معیار کیا ہے؟ بڑے اور چھوٹے میں اختلاف ہو تو بڑے کی بات مانی جائے, شریعت یہ نہیں کہتی. بڑے اور چھوٹے میں اختلاف ہو تو وہاں فیصلہ اللہ کا پیغمبر فرمائے, استاد اور شاگرد میں اختلاف ہو تو استاد کی بات مانی جائے. نہیں, یہ شریعت کی بات نہیں ہے, یہ خلاف منہج ہے. منہج کی بات یہ ہے کہ استاد اور شاگرد میں اختلاف ہوگا تو وہاں بھی حاکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. قلت اور کثرت میں اختلاف, ایک طرف تھوڑے لوگ ہیں ایک طرف زیادہ لوگ ہیں, ان میں اختلاف ہو جائے تو عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ کثرت کی بات کو مان لو, زیادہ لوگوں کی بات کو مان لو, کتاب و سنت کی یہ بات نہیں ہے. منہج کی بات یہ ہے کہ وہاں بھی فیصلہ اللہ کے پیغمبر فرمائے. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں, صحابی و تابع میں اختلاف ہو, وہاں حاکم صحابی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام میں اختلاف ہو جائے, امام ابو حنیفہ میں امام شافعی میں, تو وہاں حاکم نہ ابو حنیفہ ہے نہ شافعی ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالکی اور حنفی میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ مالک یا ابو حنیفہ نہیں فرمائیں گے, فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. فرمایا کہ اس بات کو مان لو اگر تم اللہ کو مانتے ہو, اور جب تک یہ روش نہیں اپناؤ گے, اس منہج کو قبول نہیں کرو گے, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. یہ بڑی اہم بات ہے میرے دوستوں اور بھائیوں, آج تقریباً ہر مسئلے میں اختلاف ہے, تو اس کا معنی یہ کہ آج امت مسلمہ کے لیے یہ بات متعین ہو چکی ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں کہ ان تمام امور کو لوٹا دیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ تھے وہ اللہ کے پیغمبر کی ذات مبارکہ مرجع تھی, اور اللہ کے پیغمبر کے انتقال کے بعد آپ کی حدیثیں آپ کی سنتیں مرجع کی حیثیت رکھیں گی. آپ کے انتقال کے بعد مسائل کو پیش کرنا آپ کی سنت پر بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں مسائل کو پیش کرنا آپ کی ذات پر. بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جو مسائل میں ائمہ کی بات کرتا, فلاں امام نے یہ فرمایا فلاں امام نے یہ فرمایا, حدیث رسول آ جاتی پھر بھی وہ اس مسئلے کو اپنے امام کی طرف لے کر جاتا. میں نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اللہ کے پیغمبر اگر زندہ ہو کر آ جائے اور تمہیں کو حکم دے دیں, تو کہ اللہ کے پیغمبر کے حکم کو سن کر تم اسے اپنے امام سے پوچھنے جاؤ گے, بزرگوں کی طرف نہ اٹھاؤ گے کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے مانو یا نہ مانو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں, اللہ کے پیغمبر موجود ہوں اور آپ کو حکم دے دیں تو ہماری کیا مجال اس حکم کو ہم دوسروں پر پیش کریں. حضرت قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آج اس حکم کو کس نے منسوخ کر دیا؟ نبی اسلام کے فرمان کی اتھارٹی جو آپ کی زندگی میں ہے وہی آپ کے انتقال کے بعد. اس اہم منہج نقطے کو پہچاننے کی کوشش کیجیے, امر متعین ہے, کیونکہ اختلاف ہر مسئلے میں, اور فیصلہ اللہ کے پیغمبر سے کروائیے, کتاب و سنت سے کروائیے. اس کے بعد میرے دوست اور بھائیو, منہج احد الحدیث کی اساس تزکیہ اور تصفیہ, تزکیہ اور تصفیہ. تزکیہ اور تصفیہ کیا؟ ظاہر و باطن کو سنوارا جائے, پاک صاف کیا جائے, اس کا تزکیہ کیا جائے, ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی. ظاہر کا کس طرح؟ ظاہر کا تزکیہ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کے ذریعے. محدث نے فرماتے ہیں کہ اعمال کی جو ظاہری برہان ہے وہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کہ اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری تمام خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. اور دوسری حضرت عائشہ کی حدیث صحیح بخاری کی, من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جاری کر دی جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یہ ظاہری زینت ہے کہ تمہارے ظاہری اعمال پر رنگ کس کا ہو, اللہ کے پیغمبر کی سنتوں کا, یہ تزکیہ کی اساس. اور باطن کا تزکیہ کس بنیاد پر ہو؟ اخلاص کی بنیاد پر. یہ عمل اللہ کے لیے کرنا ہے, اس کی برہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا مدار نیت ہے, وہ انما لکل امرئ ما نوی, اور ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ لا ينفع القول الا بالعمل, کہ زبان کی باتیں فائدہ نہیں دیتی جب تک عمل نہ کرو گے. لا ينفع القول والعمل الا بالنية, اور زبان کی باتیں اور عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گے جب تک نیت صالح نہ ہو اور نیت صحیح نہ ہو. لا ينفع القول والعمل والنية الا اذا خوبصورت عمل. فرمایا کہ احسن عمل وہ ہے جو اخلص ہو اصوب ہو, جو اخلص ہو اور اصوب ہو. اخلص کا معنی یہ کہ خالص ہو, اور اصوب کا معنی یہ کہ درست ہو. خالص ہونے کا معنی یہ ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو, اور درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو. تو ظاہری اور باطنی جو دو برہانے ہیں, ظاہری برہان اللہ کے پیغمبر کی سنت, اور باطنی برہان اللہ کے لیے عمل کا خالص ہونا, یہ منہج اہل حدیث. پھر باطنی تزکیہ کی اساس اللہ کی توحید, عقیدہ. نبی علیہ السلام کا فرمان, انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے, وہ فاسد ہے تو سب کچھ فاسد ہے. اور وہ ٹکڑا انسان کا دل, وہ دل جو عقیدہ کا مرکز, توحید کا مرکز, اخلاص کا مرکز, اس کی اصلاح ضروری ہے. یہ بھی سرسی منہج ہے, منہج احد الحدیث میں, کہ عقیدے کی تحت, عقیدے کی اصلاح کی اساس پر باطن کا تزکیہ اور اس کا تصفیہ ہو, اس کو صاف کیا جائے, اسے پاک کیا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے. توحید ربوبیت, اللہ ہمارا رب ہے, خالق اور مالک ہے, پوری کائنات کا خالق, ہمارا عقیدہ پوری کائنات کا وہ خالق ہے, اور پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے, خلق بھی اسی کی, امر بھی اسی کی. پھر توحید الوہیت, کہ وہ رب ہے, عبادت کے لائق, پوجا کے لائق, سجدے کے لائق, قیام کے لائق, الغرض جو بھی عبادات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے خالص. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجئے, اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری تمام بدنی عبادتیں اور میری تمام مالی عبادتیں, سب کچھ آگے, اور اگر کوئی چیز باقی بچنے کا امکان ہے تو ساتھ یہ بھی کہہ دو میری پوری زندگی, اور اگر پھر بھی کچھ باقی بچا تو یہ بھی کہہ دو کہ میرا مر جانا بھی اللہ رب العالمین کی. توحید الوہیت, اور پھر ساتھ ساتھ توحید صفات, توحید اسماء, اللہ کی صفات میں کوئی الحاد نہ ہو, وہی الحاد منہج عادل حدیث بالکل اصحاب رسول کے منہج کی طرح ہے. وہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں, اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان کے ایمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی, جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی, وہ سب کی سب حق ہیں, وہ سب کی سب ثابت ہیں, ان پر ایمان لانا واجب ہے. اور ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے, ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے, اور وہ صفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے, کیونکہ لیسا کہ مثل ہی شہی, اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے, تعطیل سے پاک ہے, اس کی صفات تعویل سے پاک ہے. بس ان پر ایمان لے اس ظاہری معنی کے ساتھ جو ہماری لغت میں مقابل معنی بنتا ہے, اس معنی کے ساتھ ان صفات پر ایمان لے آئیں. یہ سلف صالحین کا منہج اور احد الحدیث کا منہج ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لے بغیر کسی تعویل کے, بغیر کسی تعطیل کے, بغیر کسی تشبیہ کے, بغیر کسی تنظیم. اتفاق باری تعالیٰ میں احد الحدیث کا منہج بالکل صافی اور خالص منہج, یہ جہمیہ عقیدے سے بری ہے جو اللہ کی صفات کے منکر, جو اللہ کی صفات کے منکر. احد الحدیث کا منہج صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے معتزلہ کے منہج سے بعید اور بری ہے. معتزلہ کہتے تھے کہ اللہ کے اسماء تو ہیں لیکن بلا مسمہ ہیں, قسم ہے لیکن معنی نہیں ہے, وہ علیم ہے لیکن بلا علم, سمیع ہے بلا سمع, بصیر ہے بلا بصر. احد الحدیث کا منہج اس سے بالکل مبرہ اور پاک صاف. احد الحدیث کا منہج مشبہ کی طرح نہیں, جو اللہ کی صفات کو مانتے ہیں لیکن تشبیہ کے قائل ہیں کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کی طرح ہے, کیونکہ نہیں سکے مثل ہی شے, اس جیسی کوئی چیز نہیں. احد الحدیث کا منہج صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے اشاعرہ کے منہج سے بری ہے. اشاعرہ صرف آٹھ صفات کو بلا تعویل مانتے ہیں, باقی صفات میں تعویل کا ارتکاب کرتے ہیں. ہمارا منہج صافی کیا ہے کہ اللہ کی تمام صفات, تمام اسماء جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے, سب کے سب حق ہیں, ان پر ایمان لانا واجب ہے. اور ایمان اس طرح لائیں کہ بغیر کسی تعویل کے, بغیر کسی تعطیل کے, بغیر کسی تمثیل کے, بغیر کسی تشبیہ کے, اور ان کا علم اللہ کے سپرد کر دیں, ان کی کیفیت اللہ کے سپرد کر دیں, اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات صفات کمال ہیں, ان میں کوئی نقص نہیں, وہ ہر قسم کے نقص سے بھری. منہج احد الحدیث الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی بنیاد پر ہے کہ کسی سے محبت ہوگی تو اللہ کے لیے, اور بغض ہوگا تو اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے. ایک حدیث میں الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ, کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو, دشمنی بھی اللہ کے لیے. من احب فی اللہ وابغض فی اللہ واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان, جس نے اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے مال خرچ کیا, اللہ کے لیے روکا, اس کا ایمان پورا ہو گیا. تو عقیدہ بلا والبراء یہ ہماری تربیت اور تزکیہ اور تصفیہ کی اساس ہے, کیونکہ دلوں کی صفائی کس طرح اس عقیدے سے ہوتی ہے, خیر کسی اور چیز سے. کہ بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ تمام جاہلیت کی دوستیاں, وہ تمام موالات ختم کر دے, اور اس کی جو موالات ہیں وہ اہل الایمان کے ساتھ ہو, اہل توحید کے ساتھ ہو, ان کے نزدیک کلمہ جامعہ توحید ہو, توحید ان کی جمع کا سبب ہو, اور عدم توحید ان کے افتراق کا سبب ہو, ان کی دوستی اہل توحید کے ساتھ ہو. اور جو توحید میں خلل پیدا کرے, اضطراب پیدا کرے, توحید میں مخل ہو, اس سے وہ معادات کا سلوک کرے, دشمنی کا سلوک کرے اور عداوت کا سلوک کرے. احد الحدیث کا منحج تلقی علم کی بنیاد پر کہ علماء سے استفادہ کیا جائے, علماء سے پڑھا جائے, جو فتنوں اور مہالک سے بچاؤ کا سب سے قوی اور اقرب راستہ ہے. ابو یوب سفیانی فرمایا کرتے تھے کہ ان من سعادت الحدث والعجل ان یرزق عالم من علماء اہل سنت. یہ ایک نوجوان یا ایک عجمی اس سعادت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے, دلیل یہ ہے کہ اسے کسی عالم کی صحبت مل جائے, کسی عالم کی اسے صحبت میسر آ جائے, جس کے پاس جائے اور علم حاصل کرے. علماء کے پاس جانا, علم حاصل کرنا, یہ سلفی منہج ہے, منہج عدل حدیث. بقول سفیان بن عیینہ الہلالی کے, لو ان فقیہا علی راس جبل لکان هو الجماعۃ, کوئی فقیہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو, کوئی محدث, کوئی عالم کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہو, تو وہی جماعت ہے. جماعت کا معنی یہ کہ وہی حق ہے, اس کے پاس جائیں, اس سے علم حاصل کریں, تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں, مہالک سے بچ سکیں. ایک حدیث ترمذی بن ماجہ وغیرہ میں زیاد بن لبید کی روایت سے نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا. صحابہ نے پوچھا یہ فتنے کب ہوں گے؟ فرمایا کہ ذاک عند اوان ذهاب العلم, یہ وقت آئے گا جب علم ختم ہوگا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فرمان ہے کہ کتاب و سنت ہمیشہ موجود رہیں گے, تو پھر علم کیسے ختم ہوگا؟ کیف یذهب العلم, علم کیسے جائے گا؟ بنا نقرأ القرآن, ہمیشہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے. ونقرأ ابناءنا, اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ویقرأ ابناؤنا ابناءهم, اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اور قرآن ہمیشہ موجود رہے گا, سنت ہمیشہ موجود رہے گی, لوگ پڑھتے رہیں گے, پھر علم کیسے جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے زیاد, میں تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, لیکن تم نے آج کیسا ایک فتی سا سوال کر لیا. فرمایا کہ انی کنت لاعدک من فقہاء اہل مدینہ, میں سمجھتا تھا کہ تم اہل مدینہ کے فقہاء میں سے ہو. فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہذہ التوراۃ والانجیل عند الیہود والنصارى فما تغنی عنہم, یہ تورات اور یہ انجیل آج یہودیوں کے پاس بھی ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ہے, لیکن صرف کتاب کا موجود ہونا ان کو نفع نہیں دے سکا. انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا, اور اگر اس کتاب کو لے کر علماء کے پاس جائیں, ان سے جا کر پڑھیں اور اللہ کے دین کو سیکھیں اور سمجھیں, تو ان کو علم ملے گا, ان کے سینے میں نور جائے گا. علماء کے پاس جانا تلقی علم, یہ منہج عدل حدیث. تو اہل علم کے پاس جانا اور ان کی توقیر کرنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا, یہ منہج عدل حدیث. علماء کی غیبت نہ کی جائے, ان پر بہتان ترازی نہ کی جائے, اور بلا وجہ ان کا نمیمہ نہ کیا جائے, ان کی چغلی نہ کی جائے. بقول ابن عساکر رحمہ اللہ, لحوم العلماء مسمومہ, علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. جو علماء کی غیبت کرے گا, جو علماء کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرے گا, تو گویا وہ ان کا جو گوشت کھا رہا ہے تو وہ زہر کھا رہا ہے, جس کا اس کو خود نقصان ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے, جو اللہ حدیث خود سی, اللہ فرماتا ہے من عادا لی ولیا فقد آزمت بالحرب, جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا اس کو تکلیف دے گا, آزا لی ولیا, میرے کسی دوست کو ایزا دے گا, فقد آزمت بالحرب, اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علماء اور فقہا اللہ کے ولی نہیں ہے, تو اس پوری زمین میں کوئی اللہ کا ولی نہیں. تو ان سے قصد علم کیا جائے, علم نافع حاصل کیا جائے, اور علم نافع حاصل کر کے اس پر عمل کی جائے, عمل صالح. علم نافع, عمل صالح, ان کا ترقی, ان کا تعلم, یہ ہمارے منہج کا حصہ. تو اس میں تمام چیزیں, اس میں عقیدہ آ گیا, اس میں عمل آ گیا, منہج آ گیا, اخلاق آ گئے. منہج الحدیث میں معاشرے میں اس طرح رہنا کہ کسی کی اذیت کا سبب نہ بنے, کسی کی قیمت نہ کرے, کسی پر بہتان نہ لگائے, کسی کی چغلی نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, سنی سنائی باتوں کو تشہیر دے کر معاشرے میں بچھو کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے, تثبت کے, اس کو آگے بیان کرتا جائے, اڑاتا جائے, اور کوئی تحقیق نہ کرے. تو یہ چیز منہج عدل حدیث کے خلاف ہے. عدل حدیث کے منہج میں لوگوں کی عزت سے کھیلنا, ان کی عزت کو روندنے کی کوشش کرنا, یہ چیز ہرگز نہیں. بلکہ جماعت کو بنانا, جماعت کو سنوارنا, اور وحدت کو قائم کرنے کی کوشش کرنا, یہ امر مطلوب ہے. مسند احمد کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراب الکانا محقہ، کہ میں اس شخص کو جنت کے وسط میں ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دے، اختلاف کو چھوڑ دے، چاہے وہ اپنے آپ کو حق پر کیوں نہ سمجھتا ہو، معاذ اس لیے کہ جماعت میں فتنہ نہ ہو، انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، اپنے آپ کو دبا جائے اور توازن اختیار کر لے. فرمایا کہ میں اس شخص کو ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت کا جنت میں ایک عالی شان محل ملے گا. اللہ اکبر. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے کچھ صحابہ پاس تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک شخص تم پر آئے گا وہ جنتی. صحابہ بڑا مشتاق ہوئے کہ اب کون شخص آتا ہے. عبداللہ بن سلام آ گیا. جب مجلس وہ ختم ہوئی تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا اور ان کے پاس چلا گیا، انہیں اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو، تمہارا بہترین اور شاندار عمل کیا ہے جس کی بنا پر تم اس بشارت کے مستحق بن گئے. کہا کہ میرے عمل تو بڑے معمولی، لیکن دو عمل ایسے کرتا ہوں جن کی بڑی امید قائم ہے، مجھے بڑی امید وابستہ ہے. ایک یہ کہ میرے دل میں کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں، میرا دل بالکل پاک صاف ہے، کسی بھائی کے خلاف کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نقصان کی نیت بالکل نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے کوئی لاجانی بات نہیں کرتا، کوئی بے مقصد کام نہیں کرتا. وہ کام کروں جو با مقصد ہو، جس کا با مقصد ہونا شریعت سے ثابت ہو، اور وہ بات کرتا ہوں جو با مقصد ہو. بے مقصد بات نہیں کرتا، بے مقصد کام نہیں کرتا، اور میرا دل بالکل پاک صاف ہے، اس دل میں کوئی کینہ، کوئی بغض کسی بھائی کے خلاف. تو یہ معاشرتی جو تعلق ہے یہ بھی ہمارے منہج کا حصہ ہے. تو عقیدتاً و عملاً و منہجاً و اخلاقاً ان امور اور ان اسس اور اصولوں اور بنیادوں کو سمجھا جائے، یہ منہج ہے، اس کو جاننا ضروری. خلاصہ کلام یہ ہے کہ منہج احد الحدیث جو ہے منہج اصحاب رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اختصار سے پوچھا گیا کہ فرقہ ناجیہ کیا ہے، کامیاب گروہ کون سا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین لفظوں میں اہل جنت کا ذکر کرتے، صرف تین لفظوں میں تمام اہل جنت کا ذکر کرتے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس چیز پر قائم ہو جائیں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اعطی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے. جوامع الکلم کا معنی یہ کہ میں ایک جملہ بول کر جنت کا پورا پروگرام سمجھا سکتا ہوں، اور سمجھا دیا. صحابہ نے پوچھا جنتی جماعت کون سی، اس کی مواصفات، اس کی علامتیں، اس کی شناخت کیا ہے، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کی سیاست، ان کے خلق، ان کے اعمال کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ اس چیز پر قائم ہو جائے جس میں آج میں ہوں اور میرے صحابہ، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، برطانیہ کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، بس اس منہج کو اپنا لے جس کو میں نے اور میرے صحابہ نے اپنایا، تو وہ جنتی. اب صحابہ کی پوری تاریخ ہمارے سامنے، پورا کردار ہمارے سامنے، پورا عقیدہ ہمارے سامنے، ہم اس کو اپنے لیے ایک مثال بنا لیں. اس کو کتاب و سنت نے بار بار پیش کیا اور اسی کو سمجھنے کی دعوت دی گئی، اسی پر غور کرنا چاہیے. منہج اصحاب کی اقتداء اور اتباع در حقیقت اللہ کی رضا کی اساس ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس منہج کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اور ہمیں کتاب و سنت اختیار کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. صحیح عقیدہ، توحید خالص اور ایمان کامل، ان تمام امور سے اللہ ہمارے دلوں کو مجلا، منور، مصفح فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کہ منہج احد الحدیث و منہج سلف کی ایک ہی چیز ہے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جی ہاں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کا معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ، گزرے ہوئے اچھے لوگ. اور وہ کون تھے؟ احد الحدیث تھے. اور یہ اقوال بہت سے محدثین منقول ہیں. یہ لقب اور یہ وصف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے اور اب تک ہے پورے تسلسل کے ساتھ. تو منہج سلفی یعنی ان لوگوں کا من ہے جو سلف صالحین کے طریقے پر, اور سلف صالحین کے طریقے پر کون ہے؟ احد الحدیث, وہی اہل السنہ اصحاب الحدیث, جو ان کے مختلف مواصفات اور القاب کتب کے اندر موجود ہیں. یہ دو مختلف چیزیں نہیں, منہج سلفی بھی حق ہے, منہج احد الحدیث بھی حق ہے. اگر ہم ان دو کو مختلف کہیں تو حق میں تعدد نہیں ہے, حق ایک ہی چیز ہے. لہذا ہم اختصار سے عرض کریں گے کہ منہج احد الحدیث اور منہج سلفی, منہج سلف صالحین, یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. کیونکہ سلفی نسبت سلف کی طرف, اور سلف اچھے گزرے ہوئے لوگ, وہ صحابہ, وہ تابعین, اللہ کے نبی کے پیروکار, اور یہی احد الحدیث کی دعوت ہے. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ کا سوال ہے حجر کے بارے میں, حجر کیا ہے اور اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر آپ کسی موقع پر اس موضوع کو رکھیں تاکہ ہم جو مختلف مراحل ہیں حجر کے تعلق سے, یعنی حجر کا لغوی شرعی معنی اور اس کے ضوابط, اس کے اصول, اور مختلف لوگوں کے تعلق سے جو حجر کی مختلف اقسام ہیں, وہ سب کے سب آ جائیں. یہاں اختصار سے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حجر جائز بھی ہے اور ناجائز بھی. حجر کا معنی چھوڑ دینا, ناراض ہو جانا کسی سے. حجر ناجائز کی اساس کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کہ لا یحل للمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث لیال, کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن زیادہ چھوڑ دے, اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر وہ حجر کرے. کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے بڑھ کر وہ حجر کرے, اس کو چھوڑ دے. یہ حجر ناجائز. اگر ایک شخص اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے, وہ موحد ہے, صاحب ایمان ہے, صاحب توحید ہے, اور توحید ولا اور برا کی اساس ہے, اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے 3 دن سے زیادہ, اس ناراض ہو جائے, تو یہ حجر ناجائز. ایک حجر وہ جس کا کوئی مقصد ہو, یعنی ایک شخص ہے اس میں کوئی بدعت ہے, تو اس پر اقامت حجت کی جائے, یا اس کا کوئی عقیدہ ایسا جو خلاف کتاب و سنت, اسے سمجھایا جائے, اسے وعظ کیا جائے, اور اس پر حجت قائم کی جائے. حجت اس پر قائم ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ باز نہ آئے اور اس پر وہ قائم رہے, تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے ساتھ میں اگر دوستی قائم رکھوں گا تو میری دوستی دوسروں کے لیے غلط اثر ڈال سکتی. اگر میں اس سے ملوں گا, اس کے تعلق قائم رکھوں گا, اس سے محبت کروں گا, دوسرے کہیں گے چونکہ فلاں سے محبت کرتا ہے, فلاں اس کا احترام کرتا ہے, لہٰذا وہ احترام کے قابل ہے, ہم بھی اس کا احترام کریں, ہم بھی اس کی بات مانیں, تو اس طرح اس کی بدعت کے پھیلنے کا خطرہ ہے. تو اب یہاں یہ حجر قابل تعریف ہوگا کہ ایسے شخص کو اگر آپ چھوڑ دیں کہ جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اس کی بدعت کے معروف ہونے کا خطرہ ہے, اور جو سادہ لوگ ہیں یا ان پڑھ جاہل لوگ ہیں وہ اس سے گمراہ ہو سکتے ہیں, غلط اس کا اثر لے سکتے ہیں, تو ایسے شخص کو چھوڑنا اور چھوڑنے کا اعلان کر کے تاکہ لوگوں پر اس کی بدعت واضح ہو جائے, یہ حجر ممدوع ہے. لیکن اس کے ضوابط کو پہچاننا ضروری. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے پہلے بدعت کا تعین, اس کے اس عمل کا تعین, اور پھر اس کا مبتدع ہونا اس پر ثابت کیا جائے, اس پر حجت قائم کی جائے, اس کے بعد اس کو سمجھایا بھی جائے اور اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ نصیحت قبول کر کے بعد آ جائے, اور جب وہ سمجھے کہ یہ تمام ضوابط پورے ہو چکے اور اس پر اثر نہیں ہو رہا, تو اس کے بعد اگر وہ حجر کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں اور دوسرے لوگ کوئی غلط اثر نہ لے لیں, تو یہ ایک صورت ہے جو جائز بنتی ہے, جس کی قرون اولی مثالیں ملتی ہیں, صحابہ کے دور میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ ہے, لیکن اس کے ضوابط کو سمجھنا ضروری ہے. مقصد جو ہے وہ نہ تو کوئی گروہ سازی ہو, نہ ہی کسی کی عزت سے کھیلنا ہو, مقصد مصلحت دینی ہو, عقیدے کی مصلحت ہو اور دعوت کی مصلحت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بات واضح نہیں کر سکا, لیکن اگر اس کو مستقل ایک موضوع اب رکھیں تو آئندہ کسی پروگرام میں ایک پوری اس پر بات ہو جائے تاکہ اس کے تمام گوشے واضح ہو جائیں. اللہ تعالی ہم کو صحیح حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو فلمیں دیکھنے کا, تو اس کا جواب کرتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ پہلی بات یہ کہ ویڈیو جائز نہیں, یعنی بنانا بھی جائز نہیں, کیونکہ اس کی اساس جو ہے فوٹو ہے, تصویر ہے, اور تصویر حرام ہے. تصویر جو ہے وہ حرام ہے. اس کے یعنی واضح ادلہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے مصورین پر لعنت برسائی, نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, اور نبی علیہ السلام کو فرمان قیامت کے دن مصورین کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ یہ تمہاری تصویریں تم جتنے بنائی تو احیو ما خلقت, جس کو تم نے بنایا تھا جو تم نے تصویریں بنائی تھی آج ان میں روح ڈال کر ان کو زندہ کرو. اب روح کہاں سے لائیں, کہاں سے ڈالیں؟ تو یہ ایک ان کے مستقل عذاب کا سبب بنے گا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ قیامت کے دن جہنم سے گردن ایک باہر نکلے گی اور وہ پکار بھی ہوگی کل لفظ میں صلاح تھا کہ میری تین شخصوں پر ڈیوٹی, وہ گردن جو جہنم سے نکلے گی وہ چیخ رہی ہوگی کہ میری تین افراد پر ڈیوٹی, ایک تو وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے کہ ان کو ابھی سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں, دوسرا وہ جو متکبر تھے اور زمین پر اکڑ کر چلتے تھے, سرکش تھے, اور تیسرے مصورین, تصویریں بنانے والے بنوانے والے. تو چونکہ ویڈیو کی اساس تصویر پر ہے اور تصویر جو ہے وہ حرام ہے, کتاب و سنت سے اس کے دلائل موجود ہیں, لہذا اب وہ تصویر جیسی بھی ہو, چاہے مردوں عورتوں کی ہو اور برے منظر ہو یا اچھے منظر ہو, کیونکہ تصویر کی جب اساس غلط ہے تو اس غلط اساس پر پھر یہ پروگرام غلط ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تصویر کی حرمت کے اسباب پر ہم غور کریں تو پھر مسئلہ اور واضح ہو جائے گا. تصویر کی حرمت کا سبب جو ہے وہ ہے شرک پیدا ہونے کا امکان, شرک پیدا ہونے کا امکان. اللہ رب العزت تصویر کو حرام کیوں کہا؟ اس لیے کہ تصویر کے ذریعے شرک پیدا ہو سکتا ہے. حدیثوں میں صحیح بخاری میں قوم نوح کی مثال موجود ہے, پانچ افراد تھے ان کی قوم کے, نیک افراد تھے, لوگ ان کی عزت کرتے تھے, جب وہ مر گئے تو ان کی اولادوں نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ اس کی عزت کرتے تھے, انہوں نے ان کی عزت اس طرح کی کہ ان کے مجسمے بنا لی. اس دور کی تصویر ہے, یعنی اس دور کی سائنس یہ تھی کہ وہ مٹی وغیرہ سے مجسمے بنایا کرتے تھے. آج کی سائنس یہ ہے کہ کیمرے آ گئے, ویڈیو آ گئے, ترقی, میں اخلاق و مالا تھا علم, ایسی چیزیں پیدا کروں گا کہ تم جانتے ہی نہیں وہ کیا ہوگا. تو وہ انہوں نے تصویریں بنائی اور پھر آہستہ آہستہ دور گزرتے گزرتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر, عبادت شروع کر. تو تصویر جو ہے یہ سبب ہوا شرک پھیلنے کا, یعنی خود شرک نہیں لیکن شرک کا اس میں شائبہ ہے, یہ رستہ شرک کی طرف جا سکتا ہے, لہذا یہ ناجائز اور حرام ہے. اور میں یہ عرض کروں کہ جو بری تصویریں ہیں ان سے شرک کا امکان نہیں. کوئی ایکٹر, کوئی گندا جو ایکٹریس ہے, تو یعنی کبھی ان کی تصویریں شرک کا سبب نہیں بن سکتی کہ لوگ ان کو پوجا کریں. شرک کا سبب ہمیشہ بنے گی نیکوں کی تصویریں, نیک لوگ کی فوٹو, ان کو لوگ لٹکائیں گے گلوں میں لاکٹ کی صورت میں, اپنے گھروں میں آویزہ کریں گے, آہستہ آہستہ ان کو احترام بڑھتا جائے گا, اور ممکن ہے یہ احترام بڑھتے بڑھتے بندے کو شرک تک لے جائے. تو اس لیے تصویر کی اساس چونکہ غلط ہے لہذا ویڈیو کے پروگرام غلط ہیں. واللہ اعلم. میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہم آپ لوگ, اور میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں اور آپ سب کو بھی, کہ ہم طلب علم کا راستہ اختیار کریں, کیونکہ علم کا طلب کرنا ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم طلب کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے, یعنی آپ نے اس کو فرض قرار دیا. لہذا اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جو علم آپ کے دینی جو اعمال ہیں, جو فرائض ہیں, جیسے نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ اور روزمرہ کے معمولات, یہ خرید و فروخت, تجارت, ان سے روز واسطہ پڑتا ہے, ان کا علم حاصل کرنا ضروری. جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. حقیقت یہ کہ یہ فرض بھی ہے اور یہ سعادت کا راستہ بھی ہے. دین کا علم اللہ کے پیغمبر کی میراث, اللہ کے پیغمبر کی میراث. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بازار میں آئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں, تاجروں, تم یہاں تجارت کر رہے ہو اور مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی. لوگ بھاگے بھاگے دکانوں سے آئے مسجد میں کہ اللہ کے پیغمبر کی میراث بٹ رہی ہے, ہم بھی کچھ لیں. دیکھا وہاں کچھ بھی, کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. لوگ باہر آئے اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ کیا مذاق ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا. فرمایا کہ تم نے وہاں دیکھا کیا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور حلال و حرام کا تبادلہ ہو رہا ہے, فلاں چیز حلال ہے, اللہ نے یوں فرمایا, رسول اللہ نے یہ فرمایا, نبی اسلام کی حدیثیں بیان ہو رہی, حلال و حرام کا ذکر ہو رہا ہے اور حدیثیں پڑھی جا رہی, پڑھائی جا رہی, بس یہ ہو رہا ہے اور تو کچھ نہیں. فرمایا کہ ہذا میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو اللہ کے پیغمبر کی میراث. میرے بھائی اور دوستو, اگر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے اس مبارک علم کو حاصل کریں. جب یہ علم انشاءاللہ آپ حاصل کریں گے اور سینے میں اترے گا تو ہر چیز روشن ہو جائے گی, ہر چیز منور ہو جائے گی, نماز سنت کے مطابق, تمام معمولات سنت کے مطابق. اور یہ بصیرت جب انسان کو مل جائے گی تو یہ کامیابی کی ایک بہت بڑی بنیاد, بہت بڑی بنیاد ہے. اگر ہم کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے وقت صرف کریں اور کتاب و سنت کے علم کو حاصل کریں تو ایک بڑی عظیم بنیاد ہمارے پاس آ گئی. قبر میں فرشتے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, دین کیا ہے. جو کہہ دے اگر میرا رب اللہ ہے, میرا نبی محمد ہے, میرا دین اسلام ہے, فرشتے کہیں گے کہ شاباش, تم یقین پر تھے, یقین پر تم زندہ رہے, یقین پر مرے, یقین پر اٹھو گے قیامت کے دن. یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یہ کتاب و سنت, قرآن و حدیث کے دلائل یقین کی اساس, کتاب و سنت کے دلائل یقین کی اساس. اس کے لیے اب وقت نکالیے. کوئی شخص طلب علم میں اپنے آپ کو معذور نہ سمجھے کہ چونکہ میں کاروبار کرتا ہوں وقت نہیں دے سکتا. نہیں, وقت نکالنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے. چنانچہ کچھ نہ کچھ وقت نکالا جائے, عقیدہ پڑھا جائے, کتاب و سنت پڑھا جائے, اللہ کے نبی کے فرامین, اللہ کے نبی کی سنتیں, قرآن کی تفسیر, تاکہ اس علم صافی کے ذریعے ہمارے جو سینے ہیں وہ منور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الجنہ, کہ جو شخص کسی راستے پر چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتے. طبرانی میں ایک حدیث ہے جس کی تائید یہ حدیث کرتی ہے کہ جس شخص کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو اس سوال کا جواب لینے کے لیے اسی وقت اٹھے, کسی عالم کے پاس جاؤں اور اس سوال کا جواب لے کر آؤں, تو فرمایا کہ گھر کی چوکھٹ قبول کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے. غور کریں کہ طلب علم کا راستہ کتنا مبارک ہے. ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جانے والا تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا. تو اگر ہم ایک وقت صرف کریں, ہر روز جائیں, ہفتے میں دو بار جائیں, تین بار جائیں علماء کے پاس اور علم حاصل کریں باقاعدگی سے, تو کتنا اللہ راضی ہوگا اور یہ راستہ جنت کا راستہ ہوگا. فرشتے اپنے پروں کا سایہ کریں گے. اور نبی علیہ السلام کو فرمان ہے جو طالبان علم ہے ان کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے, حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور پانی کی مچھلیاں. اتنے کثیر مقدار میں جانور, چونٹیاں, مچھلیاں, پرندے, درندے, چرندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت سے ہم کنار ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو علم نافع اور عمل صالح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.